بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضرنا رمضان فقال أتاكم رمضان الشهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. رواه الطبراني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیو، آج کی اس مجلس میں صرف دو باتیں عرض کرنا ہے. کیا؟ نمبر ایک، رمضان میں آپ کا مقام کیا ہے، اور دوسرے، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کو رمضان میں اللہ کی طرف سے کیا کیا ڈگریاں مل گئیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پھر اس کا تقاضا کیا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے دلنی علی امری. رمضان میں آپ نے روزہ رکھا ہے نا، آپ کو پتا ہے روزہ کیا چیز ہے. حضرت ابی امامہ صحابی رسول ہے، وہ حاضر ہو کر درخواست کر رہے ہیں مرنی بعمل، یا رسول اللہ مجھے کوئی خاص عمل بتائیے، مجھے کوئی خاص عمل بتا دیجئے تاکہ میں اس پر عمل کروں. اس کے جواب میں حضور نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھنا اپنے اوپر لازم کر لو، پابندی سے رکھو، کثرت سے رکھو. پھر انہوں نے درخواست کی مرنی بعمل، یا رسول اللہ مجھے کوئی خاص عمل بتا دیجئے. پھر اس کے جواب میں حضور نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھنا یہ اپنے اوپر لازم کر لو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ، اور ایک روایت میں فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، کہ روزہ رکھو، پابندی سے رکھو، کثرت سے رکھو، بہت اہتمام سے رکھو، کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں. اسلام میں یہ قانون ہے کہ بندہ ایک نیکی کرے گا، من جا بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرے گا تو اس کے بدلے میں کم از کم 10 نیکی تو ضرور ملے گی. اور اس سے زیادہ، کسی کو ایک نیکی کے بدلے میں 100 نیکی، 200 نیکی، 300 نیکی۔ روایات میں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 700 تک نیکیاں ملتی ہیں۔ مگر روزے دارو اپنے مقام کو پہچانو، اللہ اکبر، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ سب نیکیوں کا ثواب 700 گنا تک تو مل سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب 700 گنا سے بھی آگے ہے، اور کتنا آگے ہے، کتنا زیادہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ بس اللہ نے اشارہ فرما دیا، الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ نے فرما دیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس پر بے حساب اجر اور بے حساب ثواب، اور اللہ دیں گے، وہ بہت بڑے ہیں، وہ دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے، اور اتنا دیں گے قیامت کے دن کہ بندہ خوش ہو جائے۔ یہ تو صرف روزے کا بھاؤ تھا، پھر رمضان کا روزہ، اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ایک فرض کا ثواب 70 درجہ بڑھا دیتے، رمضان میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا قریب کا معاملہ تھا، رمضان قریب آ چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان، ارے رمضان قریب آ گیا ہے، یہ کیسا مہینہ ہے؟ اللہ کے رسول مختصر سا تعارف کرا رہے، یہ شہر و برکہ، برکت کا مہینہ ہے، یغشاکم اللہ فی، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ تمہارے اوپر متوجہ ہو جاتے ہیں، فینزل الرحمہ، اور اپنی خاص رحمتیں تم پر اتارتے ہیں اور نازل فرماتے ہیں، ویحط الخطایا، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، ویستجیب فیہ الدعا، اے مانگنے والو، اپنی بگڑی بنانے والو، آ جاؤ، تمہارے لیے چانس ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یستجیب فیہ الدعا، اللہ اس مہینے میں تمہاری دعا قبول فرماتے۔ دعا کی قبولیت کا کیا حال ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش کے اٹھانے والے اللہ کے جو فرشتے ہیں، اللہ انہیں حکم کرتے ہیں، اے فرشتو، اب تم اپنی سب عبادتیں چھوڑ دو، اب تمہاری عبادت یہ ہے، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ امت محمدیہ کے روزے داروں نے رمضان میں جو روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں وہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں، جاؤ، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ میرے بھائی، اپنے مقام کو پہچانو، اللہ نے رمضان میں تمہارا بھاؤ کتنا بلند کر دیا، آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے عرش کے اٹھانے والے فرشتے آ رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے ہمیں دعا مانگنے کا موقع بھی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، تستغفر لهم الملائکہ حتی یفطروا، کہ رمضان میں اللہ کے خاص فرشتے روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ان للصائمی دعوت ما ترد، ایک روایت میں آتا ہے، ان للصائمی عند فطره ما ترد، کہ روزے دار کی افطار کے وقت میں خاص دعا تو رد ہوتی ہی نہیں، قبول ہی قبول ہوتی۔ حضور تعارف کرا رہے ہیں، یستجیب فیہ الدعا، کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتے۔ میرے بھائیو، اس کا کیا تقاضا تھا کہ ہم بس دعا مانگنے پر بیٹھ جاتے، دل سے مانگتے، تڑپ کے مانگتے، دیر تک مانگتے، دعا کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کر کے مانگتے، تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی، تلاوت کے بعد مانگتے، فرض کے بعد، نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی، اس کے بعد مانگتے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 مرتبہ یہ اعلان ہوتا ہے، 3 مرتبہ۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہم جس کی مانگ پوری کرے، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا، ہم جس کی مغفرت کر دیں، اور ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہم جس کی توبہ قبول فرمائے۔ روزانہ 3 مرتبہ یہ اعلان ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس سب کا تقاضا کیا تھا میرے بھائیو؟ آگے حضور جو فرما رہے، سنو، فرما رہے وَيُبَاهِ بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ فرشتے دیکھو یہ وہی میری مخلوق ہے, یہ میرے وہی بندے ہیں, میں نے جب ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, جب میں نے ان انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو تم نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں مرڈر کریں گے, فساد کریں گے, خون بہائیں گے. ارے فرشتو دیکھو تو صحیح, یہ میرے بندوں کو دیکھو, یہ تو سجدے میں بلک رہے ہیں, یہ تو رو رہے ہیں, یہ تو تلاوت کر رہے ہیں, یہ تو کبھی رکوع کر رہے ہیں, کبھی سجدہ کر رہے ہیں, یہ کبھی دعائیں مانگ رہے ہیں, یہ تو کبھی تہجد پڑھ رہے ہیں, یہ کہاں قتل کر رہے ہیں, کہاں مرڈر کر رہے ہیں, یہ میرے بندوں کو دیکھو. حدیث پاک میں آتا ہے وَيُبَاهِ بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ, اللہ تعالیٰ اس مہینے میں فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہے ہیں, تم اپنے نبی کی بات کی لاج رکھو. کیا کرو؟ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا, حضور فرما رہے لہذا تم اس مہینے میں اللہ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ, تلاوتیں کرو, خوب تلاوت کرو. ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم, اس مہینے میں اللہ تمہارے کمپٹیشن کو دیکھنا چاہتے, مقابلے کو دیکھنا چاہتے. کس چیز میں؟ نیکیوں میں, عبادت میں, تلاوت میں, ذکر میں, دعا میں, تقوی میں, نگاہ کی حفاظت, زبان کی حفاظت. میرے بھائیوں, اس رمضان کی روزے کی فرضیت کا عظیم مقصد تھا کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے, دل میں بھی آ جائے, ظاہر میں بھی آ جائے, باطن میں بھی آ جائے, ہماری آنکھ بھی متقی ہو جائے, زبان بھی متقی ہو جائے, کان بھی متقی ہو جائے, دل بھی متقی ہو جائیں, جذبات اور احساسات بھی متقی ہو جائیں, یہاں تک کہ پورا معاشرہ تقویٰ والا معاشرہ ہو جائے. آج آپ غور کیجئے, رمضان کا اکثر حصہ گزر چکا ہے, کیا ہمارے اندر تقویٰ آیا؟ اگر تقویٰ نہیں آیا, ہم نے رمضان کے ان تقاضوں پر عمل نہیں کیا, تو اسی زبان سے محمد رسول اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ فِيهِ رَحْمَتَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, بدبخت ہے وہ شخص جو ایسے ماہ مبارک میں بھی, ایسے ماہ مبارک میں بھی اللہ کی خاص رحمت سے محروم رہ گیا. کب؟ جبکہ اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, کھجور کے ایک ایک ٹکڑے پر تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا وعدہ کیا جا رہا ہے, مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا جا رہا ہے. حدیث میں کہا جا رہا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم, جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اور ثواب کی امید لگا کے رکھا, اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ. پتا ہے رمضان کا روزہ کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر رمضان کا ایک روزہ بھی, ایک روزہ بھی بلا شرعی مجبوری کے کسی نے چھوڑ دیا, اگر پھر اس کے بدلے میں وہ سارا سال روزہ رکھتا رہے تو بھلے روزہ رکھ لے, روزہ ہو جائے گا, لیکن رمضان کے روزے کا, رمضان کے روزے والا ثواب نہیں مل سکتا. رمضان کا روزہ, رمضان کا. آج بھی ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں معمولی معمولی بہانوں سے انہوں نے رمضان کا روزہ چھوڑ رکھا. وہ چاہتے ہیں کہ روزہ چھوڑ کے ہم صحت مند ہو جائیں گے. یہاں حدیث میں کہا جا رہا سومو تصحو, روزہ رکھو تو صحت مند ہو جاؤ. روزے پر اللہ کی طرف سے صحت کا وعدہ. اس لیے میرے بھائیوں اپنے مقام کو پہچانو. اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. حدیث میں کہا جا رہا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات چھپا رکھی ہے, اس کا نام ہے لیلۃ القدر. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان ھذا الشہر, یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ایک رات ایسی چھپا رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار رات, ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے, اور وہ بھی کتنا بڑھ کر ہے اس کی کوئی حد نہیں بتائی. پتا ہے ہزار مہینے کی کتنی راتیں بنتی؟ علماء نے سب کیلکولیٹ کر کے بتا دیا ہے کہ اگر ایک شب قدر کسی کو مل جائے تو گویا اس نے 83 برس 4 مہینے میں عبادت کر لیا. گویا ایک شب قدر میں عبادت کا ثواب 83 برس 4 مہینے کی عبادت کا ثواب. کیسے خوش نصیب ہیں اولیاء اللہ جن کے بارے میں لکھا ہے, کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے آج تک کبھی شب قدر فوت نہیں ہوئی, چھوٹی نہیں ہوئی, بالغ ہونے کے بعد سے ہمیشہ انہیں شب قدر ملی. ہمارا کیا حال ہے میرے بھائی؟ اس لیے اپنے مقام کو پہچانو, اور اب تک جو غفلتیں ہو گئی, کوتاہیاں ہو گئی, دل سے معافی مانگ لو. وہ معاف کرنے کو تیار ہے, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے معافی مانگے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ گلیوں میں کوچوں میں فرشتوں کو پھراتے ہیں اور یہ اعلان کرواتے ہیں, یا باغی الخیر اقبل, اے بھلائی کے تلاش کرنے والے آ جا, آگے بڑھ, آگے بڑھ, تیرے لیے چانس ہے, موقع ہے. یا باغی الخیر اقبل, اے بھلائی کے طرح تلاش کرنے والے آگے بڑھ, آگے بڑھ. و یا باغی الشر اقصر, اے برائی کے کرنے والے اب تو بس کر, اب تو بس کر. حدیث پاک میں آتا ہے, من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبی وعتق رقبتہ من النار. یہ وہ مہینہ ہے, اس مہینے میں اگر کوئی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے گا, اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے, بخشش فرمائیں گے, اور جہنم سے آزاد بھی فرما دے. صحابہ کے غربت کا دور چل رہا تھا, صحابہ نے یوں سمجھا کہ اتنا عظیم ثواب شاید اس وقت ملے جب ہم کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے روزہ افطار کرائیں, پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں. تو صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو یہ گنجائش نہیں ہے. تو حضور نے بشارت دے دی, یؤتی اللہ ھذا الثواب علی تمرۃ او شربۃ ماء او مسقۃ لبن. ارے یہ عظیم ثواب کہ روزہ افطار کرانے پر تمہاری بخشش کا وعدہ, جہنم سے آزادی کا وعدہ ہے, یہ اتنا عظیم ثواب کوئی پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے, بلکہ اس ماہ مبارک میں یہ عظیم ثواب کوئی کھجور کے ایک ٹکڑے سے کسی کو افطار کرا دے, اس پر بھی یہی ثواب مل جائے گا. ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے, اس پر بھی یہی ثواب مل جائے گا. ایک گھونٹ دودھ چھاچ یا لسی سے افطار کرا دے, اس پر بھی یہی عظیم ثواب مل جائے گا. اب اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا تقاضا ہے میرے بھائیوں, ہم اس ماہ مبارک میں اپنی حلال کمائیوں سے روزہ داروں کے روزہ افطار کرانے کا بھی خوب اہتمام کریں. ایک حدیث میں بشارت ہے کہ اگر کوئی اس ماہ مبارک میں حلال آمدنی سے روزہ داروں کو روزہ افطار کرا دے گا, اس کو یہ انعام ملے گا کہ رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے, اور جب شب قدر آئے گی تو شب قدر میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص مصافحہ فرمائیں گے جس نے رمضان میں اپنی حلال آمدنی سے روزے داروں کے لیے روزہ افطار کا انتظام کیا. کیا انعام مل رہا ہے؟ کہ رمضان کی رات میں فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں گے, اور جب شب قدر آئے گی تو حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کریں گے. کس سے؟ جس نے رمضان میں حلال آمدنی سے روزے داروں کے لیے روزہ افطار کا انتظام کیا تھا. اب آپ کہیں, صاحب شب قدر میں جبریل علیہ السلام ہم سے مصافحہ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ کیسے چلے؟ اس کی علامت بھی بیان فرمائے. کہا, جبریل علیہ السلام جس سے مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے, رونے کا دل چاہتا ہے, رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی, وہ چاہتا ہے روئیں, اللہ کی محبت میں روئیں. یہ ایک علامت بیان فرمائیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس سے مصافحہ کرتے ہیں اس پر رقت طاری ہو جاتی. اس لیے میرے بھائیوں, اس مہینے میں کیا کیا مل رہا ہے اگر معلوم ہو جائے تو لوگ یہ تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہی رہے. دن میں بھی لٹاتے ہیں اللہ, رات کو بھی لٹاتے ہیں. آپ سوچئے, نفل کا ثواب اللہ نے فرض کے برابر کر دیا. اب اس کا کیا تقاضا تھا؟ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اب تک اگر ہم نفل نہیں پڑھتے تھے تو رمضان میں نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں, اشراق بھی پڑھیں, چاشت بھی پڑھیں, اور اوابین بھی پڑھیں. اور نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. اور یہ بات اچھی طرح سن لو کہ تہجد کا مرتبہ تراوی سے بڑھ کر ہے, پر افسوس ہمارے کتنے بھائی ابھی بھی ہیں کہ تراوی تو 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں لیکن رمضان میں تہجد کی 8 رکعتیں پڑھنے کا انہیں موقع نہیں. حالانکہ رمضان میں اللہ نے نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ حضور تہجد کی 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. سب ارادہ کرو کہ آج سے ہم تہجد کی بھی پابندی کریں گے اور کم از کم 8 رکعت پڑھیں گے. رمضان میں بھی تم نے 8 نہیں پڑھا تو بتاؤ کب پڑھو گے, جبکہ رمضان میں اللہ نے نفل کا ثواب فرض کے برابر کر. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ تہجد کا مرتبہ تراویح سے بڑھ کر ہے. ماشاء اللہ, تراویح تو آپ 20 رکعت پڑھ لیتے پر تہجد آپ 8 رکعت نہیں پڑھتے. اور تہجد تو ایسی نماز ہے احادیث میں اتنی بشارت ہے میرے بھائیوں, جو تہجد کے پابند ہوں گے قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں گے اور بلا حساب کتاب جائیں گے. تہجد کے بارے میں صرف ایک حدیث تمہیں سناتا ہوں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علیکم بقیام اللیل, ارے تہجد کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو, اگرچہ یہ فرض واجب نہیں ہے لیکن تم اپنے اختیار سے اپنے اوپر لازم کرو, پابندی سے پڑھو, مسلسل پڑھو. کیوں کیوں, کیا ملے گا, کیا انعام ہے؟ فرمایا, فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں یہ سب کا خاص یونیفارم رہا ہے, سب کی خاص علامت رہی ہے, نیک لوگوں کا یہ شعار رہا ہے. گویا صالحین میں اور نیک لوگوں میں اپنی انٹری کرانا چاہے تو تمہیں تہجد کا پابند ہونا پڑے. اور کیا ملے گا تہجد پڑھنے سے؟ فرمایا, مقربتن الی ربکم, اللہ کا قرب خاص ملے گا. اللہ کے وی آئی پی محبوب اور مقرب اور لاڈلے اور چہیتے بندے بننا چاہے تو تہجد پڑھو. اور کیا ملے گا اگر تم تہجد کی پابندی کرو گے؟ وہ مغفرت للسیئات, اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیں گے. اور کیا ملے گا اگر تمہارے اندر کوئی گناہ کی عادت ہے, کوئی بری عادت ہے, چھوڑنا چاہتے ہو نہیں چھوڑ پاتے ہو, چاہتے ہو نفس کے اندر وہ ہمت طاقت قوت پیدا ہو جائے کہ گناہوں کو جھٹک دیں, تو تہجد کی پابندی کرو. ومن ہات عن الاسم, اللہ نے تہجد میں یہ تاثیر رکھی ہے گناہوں سے روکنے کی اور گناہوں سے بچنے کی, اس میں تاثیر. اگر کوئی آدمی تہجد کی پابندی کرے گا وہ روحانی طور سے ایسا پاورفل, ایسا طاقتور ہو جائے گا کہ ذرا ہمت کرے گا تو گناہ کو جھٹک دے گا اور بڑی آسانی سے اس کا گناہ چھوٹ جائے گا. اور ایک عجیب بشارت فرمایا, ومطردت للداء یعنی الجسد, اے جسمانی بیماریوں سے شفا چاہنے والوں, تم ظاہری دوا علاج تو کرتے ہو, ایک روحانی علاج بھی کر ڈالو. وہ کیا ہے؟ تہجد کی پابندی کرو. تہجد میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے, جسمانی بیماریوں کی بھی اس میں کاٹ ہے اور اس کا علاج. سبحان اللہ, کیا بشارت. سب ارادہ کرو میرے بھائیوں کہ آج سے ہم سب تہجد کی پابندی کریں گے, اور ایسی پابندی کریں گے کہ رمضان گزر جائے گا تو بھی تہجد کو نہیں چھوڑیں. ارادہ کرتے ہو؟ اللہ عمل کی توفیق دے. جنید بغدادی جیسے بزرگ ہیں, انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا, کہا کیا رہا؟ کہا مغفرت ہو گئی, بخشش ہو گئی. کہا کس عمل پر؟ کہا وہ میری بزرگی کی ساری باریک باریک باتیں سب ایک طرف رکھی رہ گئیں, بس وہ تہجد کی جو چھوٹی چھوٹی چند رکاتیں پڑھ لیتا تھا اسی پر میرے مالک کو پیار آ گیا اور اسی پر اللہ نے میری مغفرت فرمائی. سوچو جنید بغدادی ولایت و بزرگی کے آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں, اپنی زندگی میں کیا کیا نیک کام انہوں نے کیے ہوں گے, مگر ان کی مغفرت جو ہو رہی ہے, بخشش ہو رہی ہے تو تہجد پر ہو رہی. سب ارادہ کرو میرے بھائیوں آج سے اس رمضان میں تہجد کی عادت ڈالو, اور ایسی عادت ڈالو کہ سارے سال اس کی برکتیں باقی رہے اور سارے سال آپ تہجد کی پابندی. بس میں آخری بات اب کہہ کے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. میرے بھائیوں بار بار اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں, دعاؤں کی قبولیت کے وعدے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 1,000,000 آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا, اور جب آخری دن ہوتا ہے تو اللہ نے جتنے پورے الگ الگ دنوں میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا تھا وہ سب کا ٹوٹل مجموعہ اس آخری دن میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے. اور میں نے آپ کو حدیث سنایا کہ افطار کے وقت خاص طور سے ایک دعا تو آپ کی ضرور قبول ہوتی. اب مجھے بتاؤ جب افطار کے وقت جہنم سے آزادی مل رہی ہے, لاکھوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں, تو ہمیں افطار کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ عام طور سے جب افطار کا وقت قریب آئے گا تو ہم تھیلا اٹھائیں گے اور بازار کا رخ کر لیں گے. کہاں جائیں گے؟ سموسے خریدنے جا رہے ہیں. ارے میرے بھائیوں یہ سموسے خریدنے کا وقت ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا وقت ہے. بیٹھ جاؤ, مانگنے بیٹھ جاؤ, اپنے کو بھی اور پوری امت کو جہنم سے آزاد کراؤ. اللہ اس وقت دینے کے موڈ میں ہے, دینا چاہتے ہیں. دیکھو اگر کوئی بادشاہ دینے کے موڈ میں ہو اور کوئی مانگنے والا بھکاری پہنچ جائے اور مانگ لے تو اس کا تو کام بن جائے گا. ایسی ہمارے مالک اس وقت ہمیں دینا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس میرے بندے میرے سامنے زبان کھولیں, مجھ سے مانگیں, مجھ سے یہ کہیں کہ اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے, یا اللہ روزی کے دروازے کھول دیجئے, یا اللہ بیماریاں دور فرما دیجئے, یا اللہ مصیبتوں کے دلدل میں ہم پھنسے ہیں ہمیں نکال دیجئے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے مانگیں اور دیر تک مانگیں. اس لیے میرے بھائیو رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان میں اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھا دو اور دیر تک مانگو, تڑپ کے مانگو, مچل کے مانگو. دعا کے قبولیت کے آداب میں سے لکھا ہے کہ آدمی جب دعا مانگے تو اس کو دعا کی قبولیت کا یقین ہو. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہ اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگا کرو کہ دعا کی قبولیت کا تمہیں یقین ہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ابھی تک دعا کی حقیقت بھی نہیں جانتے. بہت سے لوگ دعا مانگتے, دعا پڑھتے ہیں, دعا مانگتے نہیں. دعا کا پڑھنا اور ہے اور دعا کا مانگنا اور ہے. دعا تو دل کی پکار کا نام ہے میرے بھائیو, دل سے خدا کو پکارو. بہت سے لوگ ربنا ربنا آتنا خوب پڑھے جائیں گے, زبان سے پڑھے جائیں گے, مگر دل کہیں, خیالات کہیں, جذبات کہیں, دماغ حاضری نہیں کہ ہم خدا کے سامنے بیٹھے. حدیث میں آتا ہے غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اس کو سمجھانے کے لیے تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھو اگر کوئی آدمی غفلت سے دعا مانگے تو کعبۃ اللہ میں مانگے اور طواف کے دوران مانگے تو بھی اس کی دعا کے قبول ہونے کی گارنٹی نہیں. اس لیے دعا مانگو تو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مانگو. جی اس پر بھی تو مجھے آنا ہی تھا آخر میں. میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ہمیں رمضان کے فضائل بتائے تو رمضان کو ضائع کرنے سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا لیں اس کا نسخہ بھی بتایا, طریقہ بتایا. اور اگر کوئی آدمی اتنی ساری بشارتوں کے بعد روزہ رکھے اور اس کے بعد بھی گناہ کرے تو اس پر کتنی بڑی بڑی دھمکیاں ہیں, کتنی بڑی بڑی وعیدیں اور سزائیں ہیں, اس پر بھی اللہ کے رسول نے توجہ دلائی. دو حدیثیں سناتا ہوں. ایک بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. ارے بھائی جو زمانے بابرکت ہوتے ہیں, جو جگہیں بابرکت ہوتی ہیں, جو گھڑیاں بابرکت ہوتی ہیں, اس میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے گناہوں کا وبال بھی اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی چوری کرے, کہیں بھی چوری کرے حرام ہے, پر مکے میں چوری کرے, حرم شریف میں چوری کرے, بڑا مجرم ہے کیونکہ بابرکت جگہ ہوگا. اسی طریقے سے گانا باجا سننا حرام ہے, ہر مہینے میں حرام. رمضان کے مہینے میں بھی کوئی آدمی موبائل کی مستیوں میں لگا ہوا ہے, گانے باجے کو نہیں چھوڑتا ہے, نامحرم لڑکیوں کو دیکھنا نہیں چھوڑتا ہے, اب یہ بڑا پاپ ہے, بڑا گناہ ہے. خطرہ یہ ہے کہیں خدا کی طرف سے فوری پکڑا جائے. اور حضور نے تو یہاں تک فرما دیا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشراب. جو آدمی رمضان میں بھی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بات بولنا نہیں چھوڑتا, جہالت کی باتیں نہیں چھوڑتا, جہالت کے کام نہیں چھوڑتا, تو بس اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ابن ماجہ کی ایک روایت میں فرمایا رب الصائمین ليس له من صيامه الا الجوع, بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے حصے میں سوائے دن بھر کے بھوکا رہنے کی محنت کے کچھ ہاتھ نہیں آیا. روزے پر جو انعامات کے وعدے تھے کچھ نہیں ملیں گے, روزے پر جو بشارتیں تھیں کچھ نہیں ملیں گی, خالی بھوکے رہے. کیوں؟ روزہ تو رکھا تھا اس نے مگر خالی پیٹ کا روزہ رکھا تھا, آنکھ کا روزہ نہیں رکھا, زبان کا روزہ نہیں رکھا, کان کا روزہ نہیں رکھا. روزہ رکھ کے بھی اس نے آنکھ سے حرام چیزیں دیکھی ہیں, کان سے حرام چیزیں اس نے سنی ہیں اور زبان سے حرام باتیں اس نے بولی ہیں, کیسے روزے کی برکت ملے؟ یاد رکھو یہ بابرکت زمانہ ہے, اس میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ گیا ہے تو گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو اور اس ڈرنے کا تقاضا ہے سب گناہ چھوڑ دو, پھر قربان جاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق ہیں. اگر تم اپنے روزوں کو ضائع کرنے سے بچانا چاہتے ہو حضور کی صرف تین ہدایات پہ عمل کر لو. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من نجات, حضور کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے جو تین عمل بتایا ہے اگر روزے میں ہم خاص طور سے اس کا اہتمام کر لیں تو ہماری نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائے. اور اے بنگلور والو تم تو تاجر ہو, تاجر تجارت کی دنیا میں, مارکیٹنگ کی دنیا میں असल आमदनी नहीं है, असल बचत है। एक व्यापारी 5 लाख कमाए और 10 लाख खर्च कर दे, कहेंगे नाकाम ताजिर है, ये अपनी तिजारत में कामयाब नहीं है। इसी तरीके से कामयाब मोमिन वो है जो नेकियां कमाने से ज्यादा अपने नेकियों को जाय होने से बचाने की फिक्र करे। और नेकियां जाय होती ज्यादातर आंख के रास्ते से, जबान के रास्ते से और कान के रास्ते से, इसलिए इस पर पहरा बिठाओ। हजरत उकबा बिन आमिर हाजिर होते हैं, कहते हैं मन नजात या रसूलल्लाह, नजात का रास्ता क्या है? हुजूर ने पहला अमल फरमाया अमसिक अलैका लिसान, जबान को काबू में रखो, जबान को काबू में रखो। एक रिवायत में फरमाया ला यस्तकीम इमाम ईमान अब्दिन हत्ता यस्तकीम कल्बहू वला यस्तकीम कल्बहू हत्ता यस्तकीम लिसानहू, का एक आदमी का ईमान सलामत नहीं रह सकता जब तक कि उसका दिल सलामत ना हो, और फरमाया दिल सलामत नहीं रह सकता जब तक कि उसकी जबान सलामत। इसी जबान की बेहतियाती की वजह से बाद मरतवा एक आदमी जिहालत में जबान से ऐसी बातें बक डालता है जिसके नतीजे में वो काफिर हो जाता है, ईमान की भी अजीम दौलत से महरूम हो जाता है। बहुत से लोगों को नॉन स्टॉप बातें करने की आदत है। सेहरी के वक्त मैंने देखा, सेहरी खा के फारिग हो गए, बैठे मोबाइल में लग गए। अरे ये मोबाइल का वक्त था मेरे भाई, ये तहज्जुद का वक्त है, खुदा की तरफ से पुकार हो रही है, कोई मांगने वाला है, कोई बख्शिश का चाहने वाला। इस वक्त तो लिपट जाते अल्लाह से मांगने में, इस वक्त तो सजदे करते, रोते, तिलावत करते, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते। मैंने देखा सेहरी में भी लोगों को मोबाइल में मशगूल देखा। मेरे भाइयों, ये अमल खुदा के कहर गजब को दावत देने वाला, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। पहला अमल हुजूर फरमा रहे जबान को काबू। बहुत से लोग फालतू, मेरे पास बाज लोगों के यहां कर्नाटक से फोन आते हैं, हेलो हजरत नाश्ता किया खाना खा? अबे मैंने खाना नहीं खाया तो बिंगलोर से मेरे को खाना भेजेगा? फालतू बात क्यों करते हो? अरे भाई इसी वक्त में कोई हदीस पूछ लो, कोई मसला पूछ लो, कोई दीन की बात सीख लो, हमें सिखाने का सवाब मिलेगा तो मैं सीखने, फालतू बोलने की आदत हो। मेरे भाइयों, जबान बहुत अहम चीज है। हजरत मुआज बिन जबल को हुजूर ने फरमाया अला उखबिरुका बिमिला की जालिका कुल्ली, तुम्हें ऐसा अमल बताऊं जिस पर अमल करने से पूरे दीन पर अमल करना आसान हो जाए, पूरा दीन काबू में आ जाए। तो उसके बाद हुजूर ने अपनी जबान की तरफ इशारा फरमाया कि अगर जबान को काबू में रख लोगे तो इसकी बरकत से गोया पूरे दीन पर अमल करना आसान हो जाए। तो हजरत मुआज बिन जबल ने कहा व इन्ना लमुआखजून बिमा नतकल्लमु बिही, कहा या रसूलल्लाह क्या हम कुछ जो बोल बोल लेते हैं इस पर भी हमारी पकड़ होगी कयामत की, इस पर भी गिरफ्त होगी, सवाल होगा, मुआखजा होगा? हुजूर ने फरमाया सकिलत का उम्मू का या मुआज, ए मुआज तेरी माँ तुझे रोए, हल यकुब्बुन नास अला वुजूहिहिम औ अला मनाखिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनति, अरे तुझे मालूम नहीं तेरी माँ तुझे रोए कयामत के दिन कितने लोग मुंह के बल घसीट घसीट कर या नाक के नथनों के बल घसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगे सिर्फ जबान की बेएहतियाती की वजह से। इसलिए अपने रोजे को जाय होने से बचाना चाहते हो, जबान पर ताले लगाओ। बस रमजान तो अल्लाह से बातें करने का महीना, तिलावत करो, जिक्र करो, दुआ मांगो, नमाजें पढ़ो। 11 महीने मखलूक से बात कर ली, क्या मसला हल हुआ? अब ये महीना खुदा से बातें कर। हां कोई आपस की जरूरी बात हो इस नो करके पटा दो, फालतू बात नहीं। हुजूर पहली नसीहत फरमा रहे अमसिक अलैका लिसानक, जबान को काबू में रखो। आज से सब इरादा करते हो जबान पर कंट्रोल करेंगे, बस इस जबान से अल्लाह का जिक्र होगा, तिलावत होगी, दुआ होगी, कोई फालतू बात नहीं। दूसरा अमल हुजूर ने फरमाया वल यसा का बैतुक, तुम्हारा घर तुम्हें वसात दे। क्या मतलब? बिला सख्त मजबूरी घर से बाहर मत निकलो। ये बाहर बाजारों में शैतान ने गुनाहों के कांटे फैला रखे हैं। हदीस में आता सबसे बदतरीन जगह बाजार, सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह का घर, ये अल्लाह की मस्जिद है। लिहाजा बाजार में जाओ सिर्फ बकदरे जरूरत जाओ, वरना तुम्हारा घर वल यसा का बैतुक, तुम्हारा घर तुम्हें वसात दे। घर से बाहर निकल गए फितनों के चश्मे उबल रहे, 4 आदमी लड़ाई कर रहे थे, तुम भी खाली खड़े हो गए, शरीक हो गए, उसमें तुम्हारा भी नाम आ गया, उठा के जेल में लेके चले गए। हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम्हारा घर तुम्हें वो साथ दे। मैंने बड़े बड़े शहरों में, क्या बंगलोर क्या बंबई, कौन से शहर की बात करूं, बड़े बड़े शहरों में ये लानतें आम होती जा रही। तरावी भी पढ़ लेते हैं, तरावी से फारिग हुए अब उसके बाद मोटरसाइकिल लेंगे और सारी रात गलियों में फिरेंगे। मेरे भाइयों, ये अमल हमारे रमजान के सवाब को जाय करने वाला है। اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر کوئی ضرورت ہو جاؤ, بقدر ضرورت جاؤ, اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. بازار میں اگر آپ نے خدا کا ذکر کر لیا, ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بازار میں ایک کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, کا ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے گا 10 لاکھ نیکی ملے. پتا چلا کہ بازار میں اگر گئے بھی کسی ضرورت سے تو وہاں بھی اللہ کو بھولو نہیں. یہاں تو لوگ بازاروں میں جا کے مستیاں کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے آج وہ کرامن کاتبین جو فرشتے, جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا, وہ آج ایسا لگتا ہے جیسے وہ سنڈے منا رہے ہیں, ہیں نہیں ڈیوٹی پہ, بس پیٹ بھر کے برائی کر لو, پیٹ بھر کے گناہ کر لو. میرے بھائیو اس عادت کو چھوڑو. حضور فرما رہے ہیں ول یسا کا بیتک, تمہارا گھر تمہیں وسعت دے, بس بلا سخت مجبوری گھر سے باہر مت نکلو. آپ کہیں گے صاحب کیا کریں, ہم لوگ شہر والے, بنگلور والے, بمبئی والے, ہمارے اتنے چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے ہیں, ہم کھل کے اس میں رہ نہیں سکتے, تو روڈ پہ نہ جائیں تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے, اگر تمہارا چھوٹا مکان ہے, گھر میں جگہ نہیں ہے, اللہ کے گھر میں آ جاؤ. اللہ کا گھر بہت بڑا ہے, اللہ کا در بہت بڑا ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے. ابھی امام صاحب نے توجہ دلائی کہ یہ آخری عشرہ بھی آ رہا ہے, آ جاؤ. اگر تمہارے گھر میں جگہ نہیں ہے, آؤ تم اللہ کے گھر میں اعتکاف کر لو. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی رمضان میں ایک عشرے کا اعتکاف کر لے گا, اس کو 2 حج کا ثواب ملے گا, 2 عمرے کا ثواب ملے گا. اور چلو 10 دن کا نہیں کر سکتے, 3 دن کا کر لو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی خالی ایک دن کا اعتکاف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر لے گا, تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں بڑی بڑی خندقیں حائل فرما دی. اور آگے پہ تمہیں ایک چانس بتاتا ہوں, اگر تم شب قدر چاہتے ہو, بولو چاہتے ہو شب قدر تمہیں مل جائے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں, بتاؤ شب قدر کب آئے گی, دن میں آئے گی کہ رات میں آئے گی؟ ارے میاں جب بھی آئے گی رات ہی میں آئے گی, دن میں تو آ ہی نہیں سکتی شب قدر. لہذا جس کو بھی شب قدر چاہیے بس وہ عزم کر لے, ارادہ کر لے کہ ہم مغرب کے بعد سے فجر تک بس مسجد میں اللہ کے گھر میں اور رات بھر کا اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں گزاریں گے. اعتکاف کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر تم مسجد میں آ کے خالی بیٹھے بھی رہو گے تو بھی تمہارے لیے میٹر چالو رہے گا اور نیکیاں لکھی جائیں, اور شب قدر آرام سے مل جائے گی. اس لیے کہ شب قدر جب بھی آئے گی رات ہی کو آئے گی, دن کو آ نہیں سکتی. دن کو جاؤ اپنے کام کاج کرو, آفس میں جاؤ ڈیوٹی کرو, کام بھی کرو, کماؤ, حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے, بس افطار کے وقت سے آ کے فجر تک مسجد میں پڑ جاؤ. تم اللہ کے مہمان ہو, اللہ جو کچھ کھلائے پلائے کھا لو اور اللہ کے در پہ پڑ جاؤ. تو اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ 10 دن کے اعتکاف کی نیت کرو. وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 3 دن کی نیت کرو. 3 دن کی بھی نہیں کر سکتے تو آخری شکل بتا رہا ہوں, کم از کم رات کی نیت کا اعتکاف کی نیت کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں شب قدر بھی مل سکتی. کرو گے سب لوگ؟ اور آخری چانس بتاتا ہوں, ایک حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی صرف مغرب سے عشاء تک کا بھی اگر اعتکاف کر لے, اللہ اسے جنت میں ایک محل دے دیں گے. اب بتاؤ اس سے آسان نسخہ کیا چاہیے؟ لیکن میرے بھائیو اصل بات وہ بتائی جو کیا, زبان کو قابو میں رکھو, نگاہ کو قابو میں رکھو, زبان سے گناہ نہ کرو, آنکھ سے گناہ نہ کرو, کان سے گناہ نہ کرو. اور تیسرا نسخہ حضور نے فرمایا وَبْكِ عَلَى خَطِيَتِكَ, کہ بس اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتے رہو. میرے بھائیو یہ رونے کا مہینہ ہے. اللہ کے آگے جب کوئی روتا ہے بلکتا ہے تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیان فرما رہے تھے, حضور کے بیان کو سن کر ایک صحابی پر اتنا اثر ہوا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. بس حضور نے بشارت دی لو شہدکم اليوم کل مومن علیہ من الذنوب کامثال الجبال الرواسی لغفر لہ, کہا اگر آج اس مجمع میں ایسے سب لوگ ہوتے کہ جن پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہوتے تو آج سب کی مغفرت ہو جاتی. کیوں؟ کہا ان کے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم شفع البکائین فی من لم یبکی, اے اللہ رونے والوں کی دعا ان لوگوں کے حق میں قبول فرما لیجیے جو نہیں رو رہے. میرے بھائیو رونا اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رونا اور اللہ سے معافی مانگنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی میں ایسا بھی کوئی امتی ہے جو جنت میں جائے اور بلا حساب کتاب جائے؟ حضور نے کہا ہاں, وہ جو اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور بلا حساب کتاب جائیں گے. میرے بھائیو افطار کے وقت رو, تلاوت کے وقت رو, نمازوں کے بعد رو, اللہ سے معافی مانگو, اپنے لیے بھی مانگو اور امت کے لیے مانگو. وقت ختم ہو رہا ہے مگر میں آخر میں جو ایک ثواب کا خزانہ دیتا ہوں آپ کے لیے, ایک اور خزانہ آج لایا ہوں. آپ دل کے کان سے سنیں اور اس کا معمول بنا لیں. قربان جاؤ اللہ کے رسول اپنے امتیوں کو ثواب کمانے کے لیے کیا کیا گولڈن چانس بتاتے ہیں, کیسا کیسا سنہرا موقع کہ عمل بہت مختصر ثواب بہت زیادہ. میں ایک عمل ایسا بتانے جا رہا ہوں اس پر عمل کرنے میں صرف 2.5 منٹ کا وقت لگے گا, آپ بہت سلو پڑھیں گے تو 3 منٹ کا وقت لگے گا, مگر اس پر ثواب کتنا ہے, آپ اس کو ثواب کو سنیں گے تو مچل جائیں گے. سبحان اللہ. پہلے حدیث سنیے, عمارا بن شبیب رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں, ترمذی اور نسائی کے حوالے سے روایت منقول ہے کہ اگر کوئی آدمی مغرب کے بعد 10 مرتبہ ان کلمات کو کہہ لے, مغرب کے بعد پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ کیا پڑھنا ہے, میرے ساتھ ایک مرتبہ سب لوگ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, بس اتنا پڑھنا ہے. حدیث میں بشارت دی ہے کہ مغرب کے بعد 10 مرتبہ اگر کوئی ان کلمات کو پڑھ لے گا تو بعث اللہ له ملکا یحفظونه, بعث اللہ له مصلحا یحفظونه من الشیطان حتی یصبح, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے ایسے فرشتے بھیجیں گے جو ہتھیاروں سے مسلح اور لیس ہوں گے اور صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے. میرے بھائیوں, آج امت کی رات کا ہی تو مسئلہ سیریس ہو گیا, رات فالتو چیزوں میں ضائع کرتے ہیں, اس کی نحوست سے دن میں بھی نیکیوں سے محروم رہتے ہیں. اگر اس پر آپ نے عمل کر لیا تو اللہ کے رسول وعدہ فرما رہے ہیں ایسے اسپیشل فرشتے اللہ آپ کے لیے بھیجیں گے جو صبح تک شیطان سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے آپ خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو پڑھا. کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کیا پہلا انعام یہ ملے گا کہ جو شخص 10 مرتبہ مغرب کے بعد اسے پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے فرشتے بھیجیں گے جو ہتھیاروں سے مسلح ہوں گے اور صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے. یہ پہلا انعام. دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ 10 ایسی نیکیاں اس کے لیے لکھوا دیں گے جو ہر نیکی جنت کو واجب کرنے والی ہو. سبحان اللہ, کتنا بڑا انعام. تیسرا انعام یہ ملے گا, اللہ تعالیٰ اس کے 10 ایسے گناہ مٹا دیں گے جو گناہ اس کو ہلاک کرنے والے تھے, ایسے 10 گناہ بھی مٹا دیں گے. اور چوتھا انعام بھی ملے گا, اللہ تعالیٰ 10 مومن غلام کے آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ, غور کیجئے, 4 بڑے بڑے انعامات ہیں اور عمل ہے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے. میں نے ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھا تو 2.5 منٹ لگے گا, آپ کو بہت سے بہت 3 منٹ لگے گا. سب ارادہ کر لیں, آج سے اس عمل کا معمول بنا لیں گے, کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.